الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أدله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تقریب، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ اعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی ساتویں سورت ہے، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 75 تک کی خلاصہ اور اس سے متعلق ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اور آج ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے، برلی شریف سے، ایک عظیم ہستی حضور شیخ طریقت جناب سیدی ثقلین میاں دامت برکاتہ اللہ علیہ آج ہمارے درمیان جلوگر ہیں. انشاءاللہ جمعہ کے بعد آپ ان کی زیارت بھی فرمائیں گے. دعا کریں اللہ رب العالمین حضرت کی فیض و برکات سے ہم تمام کو متمتع فرمائے، اور ان مشائخ اور ان اولیاء کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم و دائم رکھے. حضرت گرامی، میں جس طرح کہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ اعراف جو کئی درسوں پر جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں اس سے متعلق ضروری ابحاث اور ہمارے لیے موجود قرآنی نصیحتیں جو اس میں موجود ہیں اور پیغام موجود ہے ہماری اصلاح کے لیے، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا. پے در پہ کئی انبیاء کرام کے واقعات اور قصص ذکر کیے گئے، اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد جس طرح کہ ہم نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ ان واقعات کو نصیحت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مضامین میں اور اس کے موضوعات میں ایک خاص موضوع انبیاء، سابقہ انبیاء کے قصص اور امثال کو ذکر کرنا ہے، تاکہ ان قوموں کے اندر نافرمانی کا جو عنصر رہا، بربریت، اور ان کے اندر انحراف دین کا جو پہلو رہا، اس سے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر واقفیت دی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اپنے اندر اور اپنے مزاج اور اپنے معاشرے کے اندر ایسی غلط حرکتوں کو، ایسی خصلتوں کو پروان نہ چڑھنے دیں. اور پھر وہ نیک لوگ جو بن دیکھے انبیاء کرام کے پیغام حق پر اسیر ہوئے اور اس پیغام حق کو قبول کیا، اور سامنے بظاہر کوئی عروج اور کوئی ترقی کے مراحل ظاہری طور پر نظر نہیں تھے، لیکن قلب و جگر سے اس کی حقیقت کو انہوں نے قبول کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے کن برکتوں سے ہمکنار کیا ہے. وہ انبیاء کرام کے متبعین، ان کے صحابہ اور ان کی جماعت کے اولیاء و صالحین کی ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے. پے در پہ کئی واقعات ذکر کیے جا رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس میں موجود اور اس میں مضمر کیا حقائق تھے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیے. اب یہاں پر خاص طور پر قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے. قوم سمود کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادھر اور اس کے ساتھ ساتھ صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود کے نام سے یاد کرائی گئی ہے، حجاز کے قریب کا، مکہ مکرمہ کے قریب کا یہ علاقہ رہا ہے، اور وہ قوم اپنی جہالت اور اپنی انانیت کی بنا پر، وہ بھی ماضی کا قصہ اور عبرت کا نشان بنا دی گئی، مال کی فراوانی حد درجے کی انہیں دی گئی، پہلے ان کو تنگ رکھا گیا تب بھی وہ باز نہ آئے، پھر ان کو مال کی فراوانی دے دی گئی، ہر شخص کے پاس بے حد و بے حساب مال تھا، مال کی رعونت اور فرعونیت کی بنا پر انہوں نے اپنا ایک الگ مزاج بنا دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کو انہوں نے ایک عام شخصیت کے طور پر گرداننا شروع کیا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی حیثیت اور مقام نہ دی۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ انسان اس وقت ٹھوکر کھاتا ہے جب کسی شخصیت کا اندازہ وہ اس کے ظاہری احوال اور لباس سے لگاتا ہے، ہاں اگر اس کو کامیابی چاہیے اور ایک حقیقت اور صحیح راہ پر چلنا چاہیے تو پھر اس کے لیے نصیحت یہ ہے کہ کسی شخصیت کا اندازہ وہ اس کے ظاہری لباس سے نہ لگائے، بلکہ جو اللہ رب العالمین کی جناب سے اس کو جو فضیلت دی گئی ہے اس سے اندازہ لگائے۔ یہی گمراہی کا سب سے بڑا عنصر آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے اندر ہوا۔ ابلیس جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا جب اس نے انکار کیا، اس وقت اس کے سامنے حضرت آدم کی شخصیت تھی، اور فرشتوں نے جو اقرار کیا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ظاہری لباس نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آپ کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا تھا وہ فضیلت تھی۔ تو ہمیشہ جب قومیں نبیوں کو اپنا ہمسر سمجھتی ہیں اور ان کی فضیلتوں کا انکار کرتی ہے تو وہ عبرت کا نشان بنا دی جاتی ہے، لیکن وہ قومیں جو نبیوں کی شخصیتوں کو ملحوظ نہیں رکھتی بلکہ جناب باری سے جو ان کا تعلق منسلک ہے اور جو ان کو فضیلت ان کو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اس کا تعلق رکھتی ہے، تو پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اللہ گرامی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، جو بڑے خوبصورت انداز میں مفسرین نے سمجھایا ہے کہ انبیاء کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ان کی عبدیت اور مخلوق ہونے کی ہے، اور ایک جہت ان کی فضیلت اور کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نائب مطلق ہونے کی ہے۔ اب اس ہر جہت کا استعمال دو زاویوں پر ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، اگر اس کا زاویہ اور اس کے رخ کو بدل دیا جائے تو سخت قسم کی گمراہی آ جاتی ہے۔ یعنی انبیاء ہوتے تو انسانوں میں سے، ان کے انسان ہونے کا، مرد ہونے کا، بشر ہونے کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن یہ لفظ کہاں پر بولا جائے گا، اس کا اطلاق کہاں پر کیا جائے گا، کس شخصیت کے سامنے اور کس ذات کے سامنے ان کو بشر کہہ کر پکارا جائے گا، اور کب ان کو مخاطب کیا جائے گا، اور کس لب و لہجے میں ان کی بشریت کا ذکر ہوگا، اور کس لب و لہجے کے اندر ان کو انسان کہا جائے گا، اور ایک ان کی جہت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، ان کے قلب و جگر پر اللہ رب العالمین اپنے راز کو القا فرماتا ہے، ان پر وحی فرمائی جاتی ہے، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ارے غیر نتو خیرے کو غیب کی باتیں بتاتا رہے، غیب تو خدا کے راز ہیں، اور راز اگر ایک شخص جو صاحب راز ہے اور جس کا صاحب اسرار ہے وہ اگر اپنے راز بیچ بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتائے تو لوگ اس کو عقلمند تو نہیں سمجھتے، تو جو اپنے راز کو جس قدر محفوظ رکھتا ہے، جس کی ذات جتنی بلند ہوتی ہے، تدبر میں، دانائی میں جس قدر عالی ہوتی ہے، وہ اپنے راز کو محفوظ کرتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہماری یہ شان نہیں کہ ہم اپنے راز کو غیب سے تعبیر کیا گیا ہے نا، کہ ہم اپنے راز جو کائنات کی حقائق ہیں وہ ہر ارے غیرے کو بتائیں، فرمایا نہیں، ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، ہاں وہ ہمارے محبوب رسول ہوتے ہیں جن کے سینوں کو ہم اپنے راز کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ یہ منافقین اور یہود کو گویا کہ دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا گیا کہ تم کہاں سے وحی کے مستحق ہو سکتے ہو، اور تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم نبی کی گرد راہ کو پا سکتے ہو؟ فرمائی انبیاء کرام کی جلالت قدر ہوتی ہے کہ ہم ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک ان کی فضیلت اور مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ظاہری جسے میں بھی اتنی فضیلت عطا فرمائی اور باطن میں بھی مقام عطا فرمایا کہ کوئی ان کی برابری اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ لو متخذن فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا اور میرے دل میں جو خدا نے راز ڈالے ہیں میں اس کے دل میں ڈالنا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن ابو بکر کا سینہ اور اس کی شخصیت اتنی توانا اور مضبوط نہیں ہے کہ وہ میرے سینے کے راز کو برداشت کر سکے، فرمایا بس وہ میرا ایک صاحب ہے، میرا دینی بھائی ہے، میرا محب ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور پھر آپ کا خلیل کون ہے؟ فرمایا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، میرا اگر کوئی خلیل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا کہ روئے زمین پر بعد انبیاء سب سے فضیلت والی شخصیت جو ہے اہل سنت کا نظریہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے متحمل ہیں. لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس وصف پر ابو بکر بھی نہیں پہنچ سکتا کہ جو اللہ رب العالمین نے جس راز کے ساتھ مجھے بہرمت کیا ہے اور مجھے جو برکتیں اور مجھے جو وسعت اور مجھے جو مقام عطا فرمایا ہے اگر میں اس کا انہار اور میں اس کا جلوہ اگر کامل طور پر ابو بکر میں ڈالنا چاہوں تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, تو ابو بکر کہاں برداشت کرے گا. تو اس سے مقام پتا چلتا ہے. رہے انبیاء کی بات, اگر آپ کہیں کہ چلو بعد انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں ہم سری نہ کر سکے. ہاں انبیاء کرتے ہوں گے, اولو العزم رسول ہیں, نبوت کے درجے میں ان کا ایک مقام ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت کے منظر کو ایک ہی میں اختصار, وقت کم ہوتا ہے, اس حوالے سے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. انبیاء کی جماعت میں میرے آقا کے بعد سب سے عظیم جو نبی ہیں, جو اولو العزم رسولوں میں سرکار کے بعد سب سے بڑے کہلاتے ہیں, سرکار ہی کی اجازت اور اختیار سے اور آپ ہی کی نیابت میں واقع جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی فضیلت کا درجہ آتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ساری کائنات میں انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, صالحین ہوں, عام بندے ہوں, تمام کو جو فضیلت کا جو گوشہ دیا گیا ہے وہ اپنے کمال کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کو دیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نیچے کی پوری خلق کا ایک نکھار ہیں اور کمال کے ایک منصب پر ہیں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم اس مرتبے اور مقام کے باوجود یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم, قیامت کا دن ہوگا ابراہیم بھی جنت میں جانے کے لیے میرے ہی قدموں میں حاضر کیے جائیں گے, ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئے گی, یہاں تک ابراہیم میرے پاس آئیں گے. تو اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر کی شان و عظمت تو آپ نے دیکھ لی اس مرتبے پر, لیکن حضرت ابراہیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہیں بھی بغیر مصطفیٰ کریم کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں فضیلت کا ایک گوشہ ہے اور حقیقت ہے, اور ایک طرف بشریت ہے. اب اختلاف کیوں ہوا, قومیں گمراہ کیوں ہوئی, ابلیس کو گمراہی لاحق کیوں آئی, اور جبریل امین اسی ہدایت کے پیغام پر کامل کیوں رہے؟ اس لیے کہ ایک طرف بشریت ہے, ایک طرف انبیاء کی فضیلت کے درجے ہیں. ہیں یہ دونوں حقیقت, بشریت کا انکار بھی کفر ہے اور انبیاء کی ذوات مقدسہ کے اندر یہ فضیلت کا انکار جو یہ بھی الحاد اور بے دینی اور اپنے آپ کو ارتداد اور بے دینی کی طرف لے جانا ہے, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضرات گرامی یہ دونوں تو ہیں, لیکن دونوں کے مصارف الگ الگ ہیں, دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں, دونوں کو خطاب کرنے میں, یاد کرنے میں صورتیں شکلیں الگ الگ ہیں. وہ میں صرف آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ انبیاء کو جو بشریت کے اعتبار سے اور انسانیت کے اعتبار سے جو ان کا تعارف کرایا جاتا ہے, وہ تعارف اس وقت کرایا جاتا ہے, اس پیرائے میں کرایا جاتا ہے کہ جب انبیاء کو رب کریم کے حضور ذکر کیا جا رہا ہو, یعنی رب کے مقابلے پر ذکر کیا جا رہا ہو, رب کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہو, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ خالق ہیں اور انبیاء اس کی مخلوق ہیں. اللہ معبود ہے, انبیاء عبد ہیں, اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے, یہ انسان اور مرد ہیں. تو یہ فرق وہاں پر ذکر کیا جائے گا. لیکن جب انبیاء کرام کو مخلوق کے درمیان پیش کیا جائے گا تو وہاں پر بشر کہنا, اپنے جیسا کہنا, مخلوق کہنا, یہ سخت گستاخی ہے. اور یہی کفار کا, یہی منافقین کا طریقہ رہا ہے, جب انبیاء کو مخلوق کے درمیان ذکر کیا جائے گا تو وہاں پر انہیں سید البشر کہا جائے گا, خلیفہ اعظم کہا جائے گا, نائب مطلق کہا جائے گا, آقا اور مولا کہا جائے گا. اسی کو فاضل بریلوی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ وہ پہرایا ذکر کیا گیا. قومیں جو گمراہ ہوئی اس کی وجہ یہ ہے, منافقین بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک نماز پڑھ کر صحابی ہو رہا ہے اور ایک حضور ہی کے پیچھے نماز پڑھ کر منافق کا منافق رہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ایک کی نظر میں حضور سے ہمسری کا دعویٰ ہے اور ایک کی نظر میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ اللہ رب العالمین کا نائب اعظم ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان و عظمت کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضور کے سامنے اپنی نظروں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے. کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے انہیں اس چیز پر تیار کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کا نہ اٹھائے؟ میں نے گزشتہ درس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک عمل پیش کیا آپ کی خدمت میں, جو شفا میں موجود ہے, کہ سرکار دوران تقریر اپنے ہاتھ کو اشارہ دے کر نیچے کی طرف کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے. جب نماز سے فراغت ہوئی سرکار نے فرمایا تم جوتوں کی جگہ پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا حضور آپ نے اشارہ فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا میں تو گفتگو کر رہا تھا. عرض کی کہ آقا آپ تو گفتگو فرما رہے تھے, میں یہ سمجھا کہ آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے, اگر میں نہ بیٹھوں تو پھر میری آخرت کا کیا ہوگا؟ تو یہ کیا چیز تھی جو صحابہ کرام کو اس ہمسری کے دعوے سے ہٹا کر فضیلت اور منقبت کے دعوے پر لے گی؟ آج بھی بد مذہب اور اہل سنت کے درمیان یہ واضح ایک لکیر ہے. بد مذہب داڑھی رکھ کر, مدرسے بنا کر, قرآن و سنت پڑھ کر بالکل اس منافقین کے طریقے پر ہیں جو ہم سری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت صحابہ کے وہ طریق پر ہیں کہ آپ کو عبدہ و رسول و اذان میں بھی کہتے ہیں، کلمے میں بھی کہتے ہیں، اور جب آپ کا ذکر اپنے درمیان کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ ہے وہ فرق واضح کہ یہ قوموں کے اندر نظریاتی طور پر جب آ جاتا ہے اسی پر ہدایت اور اسی پر نجات اور اسی پر عذاب اور غرق ہونے کا تصور مرتب ہوتا ہے۔ یہی ساری ان آیتوں کے جو ذکر کیا جا رہا ہے اور قوم سمود وغیرہ کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہے، اس کا خلاصہ بھی میرے دوستو اسی حوالے سے ہوتا ہے۔ اس مختصر سے پہرائے کو سمجھانے کے بعد اب آئیے، صالح علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ خدا کا عذاب آ جائے گا، وہ کہتا نہیں عذاب آ جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، آپ تو ہم میں سے ہیں، آپ کی بات پر کون غور کرتا ہے۔ اب وہ بالکل عام سطح کی ایک حیثیت دے رہے ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو محض ایک اپنی برادری کا ایک فرد تصور کر رہے ہیں، جب حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے مطالبہ کیا جو گزشتہ درس میں نے ذکر کیا کہ خاص اونٹنی اگر اس کیفیت کے اعتبار سے اور وہ اس چٹان سے نکل کر آ جائے گی اور ہمارے سامنے وہ بچے کو جنے گی تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب عذاب کا سلسلہ میں نے عرض کیا یہی ہوتا ہے کہ جب نبی کے کسی دعوے پر دلیل وہ پیش کرتا ہے خدا کی توحید پر اور قومیں انکار کرتی ہے تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ یعنی جب دعویٰ نبی کی جانب سے کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی واجب الوجود ہے، اور وہی توحید الوہیت کا مالک ہے، وہی توحید ربوبیت کا مالک ہے، جب یہ دعویٰ نبی کی جانب سے ہوتا ہے تو قومیں کہتی اس کی دلیل کیا ہے، تو نبی ایک دلیل پیش کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قومیں کہتی ہم نہیں مانتے، پھر دوسری کرتا، قومیں کہتی ہم نہیں مانتے، تیسری کرتا ہم نہیں مانتے، یہاں تک کہ ہزاروں دلائل نبی اپنے دعوے پر کہہ، اور جو امت نبی کے اس دعوے کی دلیل کو رد کر رہی ہوتی ہے اس بنا پر عذاب نہیں آتا بلکہ شفقت کی بنا پر ایک سے ایک نکھری ہوئی دلیلیں ان کے سامنے خدا کی توحید اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے عذاب کب آتا ہے؟ عذاب جب آتا ہے کہ اب تو دعویٰ نبی کا ہے، دلیل نبی دے رہا ہے، عذاب جب آتا ہے جب قوم کا دعویٰ ہو اور دلیل نبی پیش کر دے۔ جب اس کا الٹ لے آئے، قوم یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اتنی باتیں کی ہم نہیں سمجھتے اس کو، لیکن ہمارے مطلب کے مطابق اگر ایک کام کر دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اب دعویٰ ہو گیا قوم کا، اب دلیل جب نبی دے، جب دلیل نبی ذکر کرے اور اس وقت اگر قومیں انکار کرے تو وہ اتمام حجت ہوتا ہے۔ قوم نے کہہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے توحید پہ اتنی دلیلیں دے دی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن ہم نے انہوں نے ایک مشاورت بلائی اور مشاورت کی کہ ایسا زبردست سوال کر دو جو نبی لاجواب ہو جائے۔ انہوں نے ایسا کریں کہ پتھر میں تو حیات کی کوئی رمق نہیں بظاہر، کہاں تو کہا ایسا سوال کرو کہ ہمارے وہاں اونٹنیوں کا، اونٹوں کا زیادہ دور ہے تو لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ شغف رکھتے ہیں، اس کی باریکی، اس کی حیات، اس کی مواد، اس کی طبیعت، اس کی ساخت، اس کی نفسیات، ہر اعتبار سے عرب والے بڑے اچھی طرح سے اونٹ کو جانتے ہیں۔ کہاں کا پتھر کے اندر کبھی اونٹ آ سکتا ہے؟ کہیے کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بس پہلے یہ شک متعین کرو کہ اس پہاڑ کی چٹان کو منتخب کرو کہ جو اس میں مٹی اور ریت اور نرم مٹی کا گزر بھی کہیں سے نہ ہو، خالص وہ پتھر ہو منجمد ثقالت کے اعتبار سے، اور ان سے دعویٰ کرو کہ جناب اس پہاڑ کو شکر دیا جائے اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی نکلے، اور ہو بھی وہ اونٹنی اور ہو بھی وہ حاملہ۔ اب سوال اس کو حاملہ کس نے کیا؟ کہ یہی تو پھنسانا ہے، یہی تو سوال کرنا، یہ سرائی مناظروں میں علم غیب کے لیے ہمارے سامنے گھما گھما کے سوالات کرتے ہیں، کہ یہی تو کرنا، ایسے سوال بناؤ تاکہ نبی اس کا جواب ہی نہ دے سکے۔ کہا چلو حاملہ ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہا وہ نکلے وہاں سے اور نکلنے کے بعد بچے کو فوراً جنے تو ہم آپ کو نبی مان لیں۔ اب انہوں نے جب آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بات کی، رب کریم نے وہیں فرمایا کہ صالح ان سے کہو یہ دعویٰ ہمیں مقبول ہے، ایسے ہی ہوگا، چٹان تم منتخب کرو، جگہ تم منتخب کرو، اور ہمارا نبی اشارہ کرے گا اور اونٹنی باہر نکلے گی۔ اب قوم گئی اور پہاڑوں کا جب انہوں نے سروے کیا جس پر متفق ہو گئی کہ ہاں یہ چٹان ایسی ہے کہ جس میں تصور نہیں کیا جا سکتا، صالح علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تبازمائی فرما لیں۔ صالح علیہ السلام نے جب اشارہ فرمایا تو واقعی میں چٹان شک ہو گئی، کہیں سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا گویا کہ مظاہرہ ہے اور نبی کی عظمت و شان کی حفاظت کا کتنا بڑا ظہور ہے، نبی کی عظمت و عصمت اور اس کی رسالت کے تحفظ کے لیے رب کریم نے اس کائنات کے نظام کو کیسے نبی کے ہاتھ مسخر کر دیا ہے، حالانکہ یہ خلاف عادت ہے، خارق عادت ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ جب ہمارے نبیوں کی عزت پر بن آتی ہے تو ہم کائنات کے نظام کو بدل دیتے ہیں، ان کی عزت کی پذیرائی کے لیے، ان کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی عظمتوں کی جلوہ گری کے لیے فرمایا اشارہ کرو۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو جناب جو پہاڑ تھا وہ شک ہو گیا، اونٹنی اسی کیفیت اسی رنگت کے اعتبار سے جیسا دعویٰ تھا باہر نکل کر آئی، حاملہ تھی، آنے کے ساتھ اس نے بچے کو جنا. اب صالح علیہ السلام کہنے لگے اب بتاؤ کیا کہتے ہو. اب یہ سارے ہکے بکے رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ جناب یہ تو جو کہا تھا اس سے الٹی بات نکلی. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہماری ایک بات سن لیجئے اور ہم آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا جو عذاب ہے نا وہ ہم پر لے آئیں، ہم اس بات کو پھر بھی نہیں مانتے، آپ کا جو عذاب ہے وہ ہم پر لے آئیں، یہ سارا جادو ہے اور آپ نے جادو کیا معاذ اللہ ہمارے سامنے، آپ یہ سب عذاب دکھا رہے ہیں اور یہ سارا جادو کی جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں، یہ سب عذاب کی جو کیفیت بتا رہے ہیں وہ بھی جادو کی ہے، یہ بھی جادو کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غور کر لو. کہا جی ہم نے غور کر لیا. اب دعویٰ ان کا تھا، دلیل دے دی گئی، اتنا میں حجت، اب عذاب آ گیا. پہلے کئی سالوں تک عذاب نہیں آیا، اب عذاب آ گیا. اب انہوں نے کیا کیا ظلم کے اعتبار سے، فاقر الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اونٹ کو، جو اونٹنی آئی تھی اس کی کونچے جو تھی اس کو کاٹ دی اور اونٹنی کو قتل کر دیا. جب اونٹنی کو مار دیا تو وہ اللہ کی محبت کا مرکز بن چکی تھی، اللہ کی قدرت کا مرکز بن چکی تھی. اس پر خدا سوار نہیں ہوتا تھا، خدا سواری سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنی عظمت کا اظہار اس سے فرمایا تھا، اس لیے فرمایا یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. حالانکہ اونٹنی سواری کے لیے ہوتی ہے، رب کریم سوار ہونے سے پاک ہے. تو ناقۃ اللہ جو فرمایا وہ محبت کا شرف تھا، یعنی اس سے میری محبت، اس سے میری عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. تو جس طرح اونٹنی اللہ رب العالمین کے محبت کا اظہار کا سبب بنتی ہے، اس طرح اولیاء کے مزارات اور ان کا وجود جو ہے، ان کو جو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کے پیغام، اللہ کی رضا اور غضب کا مظہر ہوتے ہیں. جس نے اونٹنی کی تعظیم کی اس نے خدا کی تعظیم، جس نے اونٹنی کو قتل کیا اس نے خدا کی گستاخی کی، حالانکہ اونٹنی کی کیا بات تھی. یہی چیز آپ کو اولیاء میں نظر آئے گی، یہ اللہ رب العالمین کو کوئی براہ راست نہیں پا سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم رب کی ذات میں غور نہ کرو، اس کی نشانیوں میں غور کرو. اس کی نشانی، تمہاری عقل رب کو نہیں پا سکتی، اس کی نشانیوں میں غور کرو. رب کریم اپنی محبت، اپنی رضا کو اپنی نشانیوں میں رکھا ہے. ان نشانیوں سے جو پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتا ہے، جو اس نشانی کے قریب آ گیا وہ رب کے قریب آ گیا. تو ناقۃ اللہ خدا کی نشانی، بیت اللہ خدا کی نشانی، اولیاء اللہ خدا کی نشانی. تو یہ خدا کی محبت، خدا کی رضا اور غضب کے مظہر ہوتے ہیں. جو ان سے پیار کرتا ہے خدا ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے ناراضگی اختیار کرتا ہے خدا اس سے ناراض ہوتا ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے، دو ایسی، پورا دین پڑھ لیجئے، دو ایسے طبقے ہیں جن سے خدا خود جنگ کرتا ہے، دو ایسے طبقے ہیں جنہیں خدا خود جنگ کا چیلنج دیتا ہے کہ میں تم سے جنگ کرتا ہوں. ایک سود خور، جو سودی کاروبار کرتا ہے، قرآن میں واضح طور پر سورہ بقرہ کے اندر اس کے ساتھ آیا ہے کہ خدا کی لانتے اس سود خور پر ہوتی ہے اور وہ خدا سے براہ راست جنگ کر رہا ہے. اس کے علاوہ سارا دین پڑھ لیجئے، ایک ہی طبقہ ہے وہ اولیاء کاملین کا، کہ جب ان کی کوئی گستاخی کرتا ہے، ان کے آستانے، ان کے مزارات، ان کی تعلیمات کا کوئی تمسخر کرتا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری کتاب الرقاق کے اندر کہ من عاد علی ولیاً فقد اذنت بالحرف، حدیث قدسی ہے جو قرآن کے اس خلاصے کو ذکر کیا گیا کہ دوسرا طبقہ ایسا ہے جس سے خدا براہ راست جنگ کرتا ہے اور وہ اولیاء کا گستاخ ہے. وہ اولیاء کا بولے مرنا سب نے ہے، لیکن حق بول کے مرنا ہے، حق بول کے اس پیغام پر ہے. اس لیے کہ 50 سال، 60 سال، شوگر، بلڈ پریشر، اس میں سب کو جانا ہے. جو بچ گیا وہ بھی جائے گا، جو اس مرض میں آیا وہ بھی جائے گا، رہنا کسی نے نہیں ہے. لیکن حق بات کیا ہے کہ ہمیشہ حق کو ذکر کرنا ہے. تو لہٰذا یہ دو غلیظ طبقے ہیں جس، جو اللہ رب العالمین سے براہ راست جنگ کرتے ہیں. ایک یہ خارجی، یہ ناسبی، یہ غلیظ لوگ جو مزارات پر دھماکے کرتے ہیں، یہ خدا سے براہ راست لعنت کا شکار ہوتے ہیں اور جنگ کا شکار ہوتے ہیں. ایک عروج ان کو دیا جاتا ہے، باقی پھر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. ان کی داڑیاں ہونے کے باوجود ان کے چہروں کو سکھوں کی طرح سخت کر دیا جاتا ہے، دل کو بھیڑیوں کی طرح سخت کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ جو خدا سے براہ راست جنگ کرے، اس سے بڑی لعنت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک وہ طبقہ ہے، اور ایک وہ ہے جو سود خور کا طبقہ ہے. جب یہ کہا گیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر پھر عذاب کو لے آیا، اور عذاب جب ان کے اوپر آ گیا تو قرآن کریم برہان رشید اس بارے میں اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ اونٹنی کو جب انہوں نے قتل کیا، میں وہ عذاب کی کیفیت کیا تھی یہ آنے والے درس میں ذکر کروں گا، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. لیکن میں یہاں پر چلتے چلتے ایک بات صرف عرض کروں گا کہ جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی مسجد شریف سے باہر جا رہے تھے. اس حدیث پاک کو غور سے سنیے، اپنی مسجد شریف سے آپ مسجد نبوی پہنچ گئے، ذہن میں تصور کی وادی میں چلیں گے تو دل کی تطہیر ہو جائے گی. مدینہ منورہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے اپنی مسجد شریف سے باہر نکل رہے تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے تشریف لائے، سرکار نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور شاہ فرمایا، علی، اس روئے زمین پر دو بدبخت طبقے ہیں، دو بدبخت طبقے ہیں، اور دو آدمی اس روئے زمین کے سب سے شریر اور بدبخت ہیں. حضرت علی نے کہا حضور وہ کون؟ فرمایا ایک وہ آدمی جس کا نام تفسیروں میں آتا ہے، وہ آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ بدبخت جو تیری گردن پر تلوار چلائے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کی ریش مبارک کو سرکار نے پکڑا، داڑھی مبارک کو. علی اس وقت تو مجھے یاد کرنا جس وقت تیری یہ داڑھی خون سے بھر جائے گی. اور باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے گوش مبارک اور گردن کی جانب اشارہ کیا کہ اس جگہ پر وہ ضرب مارے گا اور وہ روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہوگا. اور آپ دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک، کہ جس وقت آپ بصرہ کے اندر بیمار ہو گئے اور سخت بخار آپ کو لاحق ہوا، ایک مظلوم خلیفہ تھے آپ، تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اس بخار میں شاید سیدنا علی انتقال کر جائیں گے. مدینے سے ایک اہل بیت کا عاشق اپنے سارے سامان کو بیچ کر روانہ ہوا بصرہ، اور اس نے سیدنا علی کو کہا کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے؟ یہ حال بھی اسلام پر آیا ہے کہ وقت کا خلیفہ، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. کہا حضور یہ سواری میں آپ کے لیے لایا ہوں، میرے بچے اہل بیت پر قربان ہو جائیں. حضور آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی دیکھ بھال کروں گا اور آپ میرے ساتھ رہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تو یہ ڈر رہا ہے میرے محب کہ میں مر جاؤں گا اس بخار کے اندر؟ کہ حضور یہ گستاخی کہنے کی تو میں نہیں کر سکتا، لیکن علامت یہی ہے. فرمایا نہیں نہیں. فرمایا میری داڑھی پر خون چڑھا ہے ابھی؟ کہا نہیں. کہا میری گردن پر کوئی وار ہوا ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ نبی مکرم سے متعلق. کہا نہیں. فرمایا بس بے فکر ہو کے تو دوبارہ مدینے چلے جا، اب میرا وقت نہیں آیا. میرا وقت وہ آئے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کے اس بدبخت سے اس کا تشویح دی ہے، اور فرمایا کہ ایک جس نے اونٹنی کو زبا گویا کہ قتل کیا تھا، ایک وہ ہے جو تیری گردن کے اوپر تلوار چلائے گا اور حملہ کرے گا. اور وہ کوئی ایودھیا سے آنے والا ہندو نہیں تھا، کوئی امرتسر سے آنے والا سکھ نہیں تھا. حضرت علی پر جس نے حملہ کیا اس کا نام عبد الرحمان تھا. کیا نام تھا بولے؟ تو یہ انبیاء کی گستاخی ہے جو دل کو جری کرتی ہے اور پھر اس میں بڑے بڑے اکابر اور اولیاء کی عظمتوں کو بھول جاتا ہے اور ان پر وہ ہاتھ ڈالنے سے دریغ نہیں کرتا. اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں، محبت والوں کی صحبت اختیار کریں، اولیاء کے دامن سے وابستہ رہیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، شریعت کے ظاہری علم کے ساتھ اس کے باطنی رموز سے بھی آپ کو واقف کراتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں مسلک حق اور اولیاء کی اس پرچم تلے زندہ رکھے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. اور کل قیامت کے دن حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز کی اس مجمع مبارکہ کے درمیان اللہ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.